بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. یہ ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل ہے. آج دسمبر کی 13 اور ربیع الاول کی 24 تاریخ ہے. پروگرام پیش خدمت ہے عالمی منظر نامہ. میں ہوں آپ کا میزبان صہیب بن نور. اور میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے سینئر صحافی اور معروف تجزیہ نگار جناب تزین اختر صاحب.
السلام علیکم سامعین.
جی سامعین، عالمی منظر نامہ پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور عالمی منظر نامہ پروگرام میں ہم آپ کو ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے نہ صرف آگاہ کرتے ہیں بلکہ اپنے اسٹوڈیو میں موجود ماہرین کے آراء تجاویز سے بھی آگاہ کیا جاتا ہے. اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور آج کے اہم موضوعات آپ کو بتاتے چلتے ہیں. پاک چین اقتصادی راہداری کے تحت سڑکوں کا بنیادی ڈھانچہ جلد مکمل کر لیا جائے گا، صدر ممنون حسین. وزیراعظم شاہد خاقان عباسی استنبول میں او آئی سی کے غیر معمولی اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں. پاکستان کشمیر اور فلسطین کے موقف کی بھرپور حمایت جاری رکھے گا، سربراہ پاک فوج جنرل قمر جاوید باجوہ. ملک میں ترقی و خوشحالی کے لیے سیاسی استحکام ناگزیر ہے، وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال. امریکی ریاست الاباما میں ڈونلڈ ٹرمپ کے سینیٹر روئے مور کو شکست. ترکی کا کہنا ہے کہ دنیا کو مشرقی یروشلم کو فلسطین کا دارالحکومت ماننا ہوگا. امریکہ شمالی کوریا کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے، امریکی سیکرٹری خارجہ ریکس ٹیلرسن. جبکہ شمالی کوریا کا مزید نیوکلیائی ہتھیار بنانے کے عزم کا اعادہ. اور سامعین، اس کلاب پروگرام میں شامل کریں گے مختصر قومی اور بین الاقوامی خبریں اور بین الاقوامی داریابی. جی سامعین، موضوعات کی تفصیل کی جانب بڑھیں گے، لیکن یہاں پہ وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا. واپس آتے ہیں بریک کے بعد، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.
اپنی صبح کا آغاز کیجیے قومی اور علاقائی اخبارات کی اہم خبروں اور اداریوں پر مبنی پروگرام آج کے اخبار کے ساتھ. ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل آپ کے لیے روزانہ صبح 7:10 سے 8 تک پیش کرتا ہے پروگرام آج کے اخبار. سنتے رہیے ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل صبح 7 سے رات 12 تک. ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز، ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ.
آ اندلیب، مل کے کریں آہو زاریاں، تو ہائے گل پکار، میں چلاؤں ہائے دل. اردو زبان قوم کی پہچان، اردو ادب تہذیب و ثقافت کا شاہکار، قومی یکجہتی کا علم بردار. تہذیب کے رنگ بکھیرنے، قومی یکجہتی کی عکاسی کرنے اور عوامی امنگوں کے سر چھیڑنے کے لیے ریڈیو پاکستان پیش کرتا ہے ادب رنگ. سنیے اردو ادب کے سر پروگرام ادب رنگ میں ہر اتوار کی رات 10:05 से 11 तक सिर्फ रेडियो पाकिस्तान के न्यूज एंड करंट अफेयर्स चैनल पर। गांव के चौबारे की खुशगपियों में, हुजरे के कहवे की मजलिस में, औताक में मेहमानों की हमनशीनी में और गिदान की चाय की महफिल में रेडियो पाकिस्तान कौम की आवाज हर दम हर लम्हा आपके साथ।
दुनिया भर में होने वाले खेलों के अहम मुकाबले, खेल के मैदान से ताज़ा तरीन खबरें, नामवर खिलाड़ियों से मुलाकातें और खेलों की दुनिया से ताल्लुक रखने वाली वो तमाम खबरें जो आप जानना चाहते हैं, सुनिए प्रोग्राम स्पोर्ट्स वर्ल्ड रोजाना 4:05 से 5 तक सिर्फ न्यूज एंड करंट अफेयर्स चैनल रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद से। तो सुनना मत भूलिए प्रोग्राम स्पोर्ट्स वर्ल्ड। रेडियो पाकिस्तान का करंट अफेयर्स चैनल रोजाना सुबह 7 से रात 12 तक लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल पर रिपोर्ट्स, मुजाकरे, इंटरव्यूज, हालात हाजरा पर अपने सामईन को बाखबर रखने का अहम जरिया। इस्लामाबाद से 1152 किलोहर्ट्ज़ पर, कराची से 649 किलोहर्ट्ज़, लाहौर से 1332 किलोहर्ट्ज़, पिशावर से 1260 किलोहर्ट्ज़ और क्वेटा से 756 किलोहर्ट्ज़ पर रेडियो पाकिस्तान का करंट अफेयर्स चैनल सुबह 7 से रात 12 तक रेडियो पाकिस्तान कौम की आवाज हर दम हर लम्हा आपके साथ।
जी सामिन, वेलकम बैक। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आलमी मंजरनामा। मैं हूं आपका मेजबान सुहेब बिन नूर और मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा है सीनियर सहाफी और मारूफ तज्जिया निगार तज़ीन अख्तर साहब। और सामिन, आज का सबसे अहम मौजू है पाक चीन इक्तसादी रादारी के तहत सड़कों का बुनियादी ढांचा जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा, ये कहना है सदर ममनून हुसैन का। और वो इस्लामाबाद में चीन पाकिस्तान इक्तसादी रादारी के वफद से मुलाकात कर रहे थे और पाक चीन मुश्तरका चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफद से उनकी मुलाकात हुई आज इस्लामाबाद में। और उन्होंने ये भी कहा है कि ग्वादर पोर्ट जल्द मुकम्मल कर ली जाएगी और उसे जल्द ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ उनका ये कहना था कि स्पेशल एग्जीक्यूटिव डिवीजन कायम किया गया है ताकि जितने भी चाइनीज लोग यहां पर काम कर रहे हैं उन्हें बेहतरीन सिक्योरिटी फ्राहम की जाए। इसके साथ साथ ये भी चाइनीज डेलीगेशन की जानिब से जो भी यहां पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं उनके ऊपर इत्मीनान का इजहार किया गया उनकी जानिब से। और उन्होंने चाइना की जो सरमायाकारी है पाकिस्तान में उसके हवाले से सदर को ब्रीफिंग दी। तज़ीन अख्तर साहब, इस हवाले से मैं जानूंगा आपकी राय, क्या कहते हैं जल्द इंशाल्लाह कम्पलीट हो जाएगा? एक तो रोड नेटवर्क के हवाले से बात हो रही है, जितने भी मनसूबे हैं जल्द मुकम्मल हो जाएंगे, और दूसरी बात ग्वादर पोर्ट जो है उसे जल्द ऑपरेशनल कर दिया जाएगा, कितना अहम संगे मील है ये?
जी, ये तो सहेब बात यह है कि तामीर जारी है, ये तो मुकम्मल होनी है
बेशक।
इससे ज्यादा जो, और वैसे भी ये बहुत ज्यादा आ चुकी हैं चीजें, गेम चेंजर वाली भी और ये कंप्लीट हो जाएगी जल्द भी, और अभी ग्वादर पोर्ट जो है ये भी हमें मालूम है कि कई महीने पहले इसकी टेस्ट सर्विस जो है वो कामयाब हो चुकी है
जी।
और एक कानवाय जो है चीन से चल के वो ग्वादर तक पहुंचाया गया था। अभी कल रात ही यूएई से कुछ अरब जो ताजर हैं उनका सामान भी ग्वादर पोर्ट पर लंगरअंदाज हुआ है और उसमें कुछ जीपें हैं, कुछ और उनका सामान है अपनी जरूरियात का। ये मैं देख रहा था ट्विटर पे, चाइनीज सोर्सेज से ये खबर थी और उन्होंने बड़े फखर से पोस्ट की हुई थी कि कुछ अरब ताजरों का सामान जो है वो ग्वादर पोर्ट पर पहुंचा है। तो इसका मतलब ये है कि ग्वादर पोर्ट जो है वो एक लिहाज से ऑपरेशनल भी है
सही,
और कुछ न कुछ कार्रवाई वहां पे हो रही है, तो यकीनन बहुत जल्द वो मुकम्मल भी हो जाएगी। एहसन इकबाल साहब ने इस पे जो बात की है वो है कि जो इस्तेहकाम होता है, सियासी इस्तेहकाम जो होता है جو ملکوں کے اندر ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے. اور صدر مملکت ممنون حسین یہ کوئی بھی فارن ڈیلیگیشن ہو تو وہ ضرور سی پیک کا تذکرہ کرتے ہیں, اور سی پیک یقیناً ہمارے ملک کے انفراسٹرکچر میں بڑا اہم کردار ہوگا اس کا. اور یہ صرف روڈز کے حوالے سے ہی نہیں ہے, اس میں روڈ سے زیادہ جو لاگت آ رہی ہے جو فنڈز رکھے گئے ہیں وہ توانائی کے منصوبوں کے لیے ہیں.
صحیح.
اور پھر اس میں اقتصادی زونز بھی قائم کیے جائیں گے, تین پر اتفاق ہو گیا ہے, اور ان اقتصادی زونز میں جو سرگرمیاں ہوں گی ان سے بھی پاکستان کو فائدہ ہوگا. انرجی کرائسس کی جہاں تک بات ہے, اب ایس لگاری صاحب تقریباً دو ہفتے پہلے پریس کانفرنس میں اعلان کر چکے ہیں کہ پاکستان میں اب زیرو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اب یہاں تک تو پاکستان نے اپنے ذرائع سے کر لیا, اب اس میں جب ایڈ ہوگی سی پیک کے منصوبوں کے ساتھ جو بجلی کے منصوبے ہیں وہ بھی ایڈ ہوگی تو پاکستان اس میں خود کفیل ہو جائے گا. اس سے دو فائدے ہوں گے, ایک تو بجلی سستی ہوگی, اور دوسرا بجلی چونکہ وافر ہوگی تو وہ ایکسپورٹ بھی کی جا سکے گی, آپ اپنے ہمسایوں کو بھی دے سکتے ہیں یا اس کو مزید سستا کر کے آپ اپنی انڈسٹری کو دے سکتے ہیں. تو سی پیک مختلف حوالوں سے پاکستان کے لیے فائدہ مند ہے.
بے شک آپ نے جو سنایا کہ سی پیک مختلف حوالوں سے پاکستان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نہیں پورے خطے کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا انشاءاللہ. اور سامعین, کافی اہم ڈیولپمنٹ اس حوالے سے کہ جو گوادر پورٹل سے جلد کمپلیٹ کر لیا جائے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو روڈ نیٹ ورکس ہیں وہ بھی انشاءاللہ تکمیل کے مراحل میں ہیں. جی سامعین, بڑھتے ہیں اگلے موضوع کی جانب, اور انتہائی اہم موضوع ہے, اور اسلامی تعاون تنظیم کا غیر معمولی اجلاس استنبول میں جاری ہے جس میں مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیے جانے کے امریکی فیصلے پر غور کیا جا رہا ہے. وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی بھی پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں اجلاس میں, اور او آئی سی کے رکن ملکوں کے رہنما امریکی فیصلے سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے طریقوں کا بھی جائزہ لے رہے ہیں اس کے اندر. اور آپ کو سامعین تازہ ترین آپ کو صورتحال بتا دے چلیں تو ترک صدر رجب بوردگان نے اجلاس کا افتتاح کیا ہے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اسرائیل قابض اور دہشت گرد ریاست ہے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ او آئی سی اجلاس کا مقصد فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا ہے, اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اجلاس میں اس سنگین مسئلے پر بات چیت ہوگی, اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پوری امت مسلمہ کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم بات کریں فلسطینی صدر محمود عباس کے حوالے سے تو انہوں نے کہا کہ بیت المقدس پر امریکی فیصلہ سنگین جرم ہے, اور بیت المقدس کو فلسطین کا دارالحکومت تسلیم کیے بغیر کبھی امن قائم نہیں ہو سکتا. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ فلسطین کا مسئلہ تبھی حل ہو سکتا ہے کہ اسرائیل اسے تسلیم کرے, بجائے یہ کہ اس کے اوپر کسی بھی قسم کی قدغن لگائی جائے. تو تزین اختر صاحب, اس سوال سے میں جانوں گا, انتہائی اہمیت کا حامل ہے یہ اجلاس, او آئی سی ممالک جو ہیں اس کے اندر شرکت کر رہے ہیں, پاکستان بھی اس کے اندر اپنی ایک نمائندگی ہے, ریپرزینٹیشن بہت اہم, وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی خود موجود ہیں وہاں پر, کیا کہتے ہیں آپ, کتنا اسٹرانگ میسج جائے گا, کیا فیصلے اس کے اندر متوقع ہیں؟
جی ہاں, اور جو او آئی سی کا اجلاس بلایا گیا ہے یہ او آئی سی سمٹ ہے.
جی,
سمٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں سربراہان حکومت و سربراہان مملکت شرکت کریں گے.
جی,
سربراہان حکومت جیسے ہمارے وزیر اعظم ہیں,
بے شک,
اور سربراہ مملکت جیسے ہمارے صدر ہیں. تو صدر صاحبان اور وزیر اعظم صاحبان اس میں شرکت کر رہے ہیں, اس اجلاس کو سمٹ کہا جاتا ہے, اور یہ بلایا گیا ہے صدر ٹرمپ, امریکہ کے صدر ٹرمپ کے ایک غیر ذمہ دارانہ اور انتہائی جو ہے فلسطینی صدر نے تو اس کو جرم قرار دیا ہے, تو مجرمانہ فیصلے کے بعد کے ایک ہفتے بعد. اور ترکی چونکہ اس وقت مسلم دنیا کا ایک نمائندہ کے طور پہ ابھر رہا ہے, طیب اردگان صاحب جو ہیں وہ بہت کئی بار تو وہ ڈپلومیٹک اور یہ انٹرنیشنل جو سو کالڈ پروٹوکولز ہیں ان سے بھی باہر جا کے وہ بات کر جاتے ہیں, اور اس میں وہ حق بجانب بھی ہیں کیونکہ دنیا کے جو بڑے ممالک ہیں خصوصاً امریکہ, وہ ان کے ڈبل سٹینڈرز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. اب جیسے اسی فیصلے کے حوالے سے بھی عرب ممالک اور تمام جو ممالک ہیں, یہاں تک کہ یورپ پورا جو ہے اس نے اس کی مذمت کی ہے. مین چیز یہ آ رہی ہے کہ امریکہ اس سے پہلے, اور ہماری وزارت خارجہ نے بھی رد عمل دیا, کہ امریکہ مڈل ایسٹ میں سب سے بڑا تنازع تھا فلسطین اسرائیل کا, جس کی وجہ سے دنیا میں بھی خطرات تھے اور باقی ہسٹری سب جانتے ہیں. تو امریکہ اس میں بطور ایک سالس کے طور پہ آ رہا تھا, لیکن یہ جو فیصلہ کیا صدر ٹرمپ نے, اس سے واضح ہو گیا کہ امریکہ سالس نہیں ہے بلکہ امریکہ فریق ہے اور اسرائیل کی جھولی میں اس نے اپنا وزن ڈالا ہے.
بالکل.
لہذا اس لیے یہ کانفرنس بلائی گئی ہے. اس کانفرنس میں غور و خوض کیا جائے گا, ہمارے وزیر اعظم بھی شریک ہیں, کہ کس طرح امریکہ کے اس غیر ذمہ دارانہ فیصلے کے بعد مسلم دنیا جو ہے وہ کیا حکمت عملی اپنائے اور کس طرح اپنا رد عمل دے اور اس کے طریقے تلاش کیے جائیں گے. مین اس میں غور جو کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی دنیا اب فوری طور پہ ایسٹ جو مشرق کی بیت المقدس ہے اس کو فلسطین کا دارالحکومت تسلیم کر لے. تو اب دیکھیے تقریریں جاری ہیں, فلسطینی صدر نے خطاب کر لیا ہے, طیب اردغان صاحب نے خطاب کر لیا ہے, ہمارے وزیر اعظم بھی خطاب کرنے والے ہیں. تو ان تقریروں کے بعد ایک مشترکہ اعلامیہ آئے گا, اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا سامنے آتا ہے.
بے شک آپ نے تو سنایا کہ ایک مشترکہ اعلامیہ سامنے آئے گا, اور ڈیفینیٹلی اس اعلامیہ میں امریکہ کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ اس نے جو بھی ایک مجرمانہ غفلت کی ہے, جو بھی ایک فیصلہ لینے کی کوشش کی ہے, اسے پوری طور پر واپس لے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف یہ ہی نہیں کہ مسلمان ممالک میں کافی زیادہ اس پہ شور شرابہ ہوا ہے, کافی زیادہ رد عمل دیکھنے میں آیا ہے, بلکہ اس کے علاوہ جو امریکہ کے اتحادی ہیں, خاص طور پر کینیڈا کے حوالے سے بات کی جائے, برطانیہ کے حوالے سے بات کی جائے, آسٹریلیا کے حوالے سے بات کی جائے, تو وہاں سے بھی کافی سخت قسم کے بیانات آئے ہیں. اور یہی بات کی جا رہی ہے کہ دو ریاستی حال کی جانب اگر بڑھا جاتا ہے تو اس کی حمایت کی جائے گی, لیکن اس طرح کا اگر کوئی ایک طرفہ فیصلہ کیا جائے گا تو قطعاً اس کی حمایت نہیں کی جائے گی. اور سامعین آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم کی سائیڈ لائن کچھ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. تو صومالی صدر محمد عبداللہ محمد کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے ان کی, اور یہ بات کی گئی ہے کہ جس طرح سے دونوں ممالک نے کہا ہے کہ ہم اپنے بھی تعلقات آپس میں بڑھائیں گے, دو طرفہ تعلقات کو بڑھایا جائے گا, اور اسے کافی زیادہ جو بھی ہماری مشترکہ جو بھی ہمارا تعاون ہو سکا اس کے اندر جاری رکھیں گے ہم. اور دونوں ممالک نے یہ بھی کہا ہے کہ جتنے بھی ہمارے شعبہ جات ہیں اس کے اندر بھی ہم تعاون ایک دوسرے کے ساتھ جاری رکھیں گے. اور اس سے پہلے خواجہ محمد آصف نے بھی خطاب کیا تھا او آئی سی کے وزرائے خارجہ کے اجلاس سے, اور انہوں نے کہا کہ امریکہ کی طرف سے بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے سے مشرق وسطی امن عمل میں دیانت دار سالس کے طور پر اس کا کردار متاثر ہوگا. اور انہوں نے کہا کہ اگر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کوئی بھی کاروائی نہیں کرتی تو پھر او آئی سی کو امریکی فیصلے سے پیدا ہونے والی صورتحال پر غور کے لیے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس بلانا چاہیے. اور سامعین کو یہ بتاتے چلیں کہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ترکی کے وزیر خارجہ میول شاوس اولو نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ مشرقی بیت المقدس کو فلسطینی ریاست کا دارالحکومت تسلیم کرے, اور انہوں نے کہا کہ امریکہ نے انسانیت پر گہرا زخم لگایا ہے اور اسرائیل کا مقصد تسلط کی کوشش کو جائز قرار دلانا ہے. اور ترک وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکی فیصلہ ہمارے لیے قابل قبول بالکل بھی نہیں ہے. اور سامنے یہاں وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا. اسلامی تعاون تنظیم کا غیر معمولی سربراہ اجلاس استنبول میں شروع ہو گیا ہے, جس میں امریکہ کے بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے فیصلے پر غور کیا جا رہا ہے. صدر نے اس اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت سڑکوں کے منصوبے جلد مکمل کیے جائیں گے. کے چیئرمین نے مقبوضہ کشمیر میں پرامن شہریوں کے خلاف طاقت کے وحشیانہ استعمال کی سخت مذمت کی ہے. اور سامعین یہاں وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا, واپس آتے ہیں بریک کے بعد, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.
اندلیب مل کے کریں آہو زاریاں، تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل۔ اردو زبان قوم کی پہچان، اردو ادب تہذیب و ثقافت کا شاہکار، قومی یکجہتی کا علم بردار۔ تہذیب کے رنگ بکھیرنے، قومی یکجہتی کی عکاسی کرنے اور عوامی امنگوں کے سر چھیڑنے کے لیے ریڈیو پاکستان پیش کرتا ہے ادب رنگ۔ سنیے اردو ادب کے سر پروگرام ادب رنگ میں ہر اتوار کی رات 10:05 سے 11 تک صرف ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل پر۔ گاؤں کے چوبارے کی خوشگپیوں میں، حجرے کے کہوے کی مجلس میں، اوتاک میں مہمانوں کی ہم نشینی میں اور گدان کی چائے کی محفل میں ریڈیو پاکستان قوم کی آواز ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ۔
ریڈیو پاکستان کا کرنٹ افیئرز چینل روزانہ صبح 7 سے رات 12 تک لمحہ بلحمہ بدلتی صورتحال پر رپورٹس، مذاکرے، انٹرویوز، حالات حاضرہ پر اپنے سامعین کو باخبر رکھنے کا اہم ذریعہ، اسلام آباد سے 1152 پر، کراچی سے 649 کلوہرٹز، لاہور سے 1332 کلوہرٹز، پشاور سے 1260 کلوہرٹز اور کوئٹہ سے 756 کلوہرٹز پر۔ ریڈیو پاکستان کا کرنٹ افیئرز چینل صبح 7 سے رات 12 تک ریڈیو پاکستان قوم کی آواز ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ۔
جی سامعین، ویلکم بیک۔ پروگرام آپ سن رہے ہیں عالمی منظرنامہ، میں ہوں آپ کا میزبان صہیب بن نور اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے سینئر صحافی اور معروف تجزیہ نگار جناب تزین اختر صاحب۔ اور سامعین، بڑھتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب۔ پاکستان کشمیر اور فلسطین کے موقف کی بھرپور حمایت جاری رکھے گا، یہ کہنا ہے سربراہ پاک فوج جنرل قمر جاوید باجوا کا، اور انہوں نے ملاقات کی ہے فلسطین کے جو پاکستان میں سفیر ہیں ولید احمد ابو علی سے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جس طرح سے مسئلہ کشمیر ہمارے لیے ہے اسی طرح سے ہم فلسطین کے مسئلے کو بھی دیکھتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستانی قوم کی ہمیشہ سے سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت آپ کے ساتھ رہے گی۔ اور آرمی چیف نے خاص طور پر اس عزم کا بھی ارادہ کیا ہے کہ جتنا بھی وہاں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے پاکستان اس کے خلاف آواز اٹھاتا رہے گا۔ اور جو سفیر تھے انہوں نے خاص طور پر آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا کہ جس طرح سے پاکستان سپورٹ کر رہا ہے فلسطین کی کوز کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم جانتے ہیں پاکستان نے اس حوالے سے کافی زیادہ اقدامات بھی کیے ہیں۔ تزین اختر صاحب، کتنی اہم ملاقات آپ اسے سمجھ رہے ہیں، خاص طور پر جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ نے یہ فیصلہ کیا ہے، اس کے بعد سے اس طرح کی سائڈ لائن ملاقاتیں پاکستان میں بھی ہو رہی ہیں؟
یہ دیکھیں، یہ تو خیر ولید صاحب تو ایک امبیسڈر ہیں
جی،
یہ اور ہمارے زیر نظر اس وقت او آئی سی ہے
جی،
تو انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے بیسیکلی آرمی چیف صاحب سے ملاقات کر کے، اور کل ہی سعودی عرب کے منسٹر ڈیفینس جو ہیں وہ بھی یہاں پہ تھے، انہوں نے بھی ملاقات کی، اور سعودی عرب کے امبیسڈر بھی اس میں شامل تھے۔ تو فلسطین کے سفیر نے بنیادی طور پہ جو پاکستان نے موقف اختیار کیا ہے
جی
ڈونلڈ ٹرمپ کے فیصلے کے اوپر، اور ویسے بھی ہماری سٹیٹ پالیسی ہے یہ، ہماری یہ قومی پالیسی ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، اور فلسطینیوں کے لیے جس طرح کشمیر، مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے لیے ہماری اخلاقی، سیاسی، سفارتی جو سپورٹ ہے
جی
وہ ہمیشہ جاری رہتی ہے، لیکن چونکہ کشمیر ہم سے متعلقہ ہے اس لیے ہم اس پہ سرگرمیاں بھی کرتے ہیں، آواز بھی اٹھاتے ہیں، فورمز پہ بھی چیزیں جو ہیں وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں، تو فلسطین جو ہے ان کی بھی ہم اس طرح حمایت کرتے ہیں، جہاں پہ ہمیں موقع ملے پاکستان کو ووٹ دینا پڑے فلسطینیوں کے حق میں۔ تو انہوں نے حالیہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا غیر ذمہ دارانہ جو فیصلہ ہے اس کے حوالے سے پاکستان نے جو ٹھوس موقف اختیار کیا اس کا انہوں نے شکریہ ادا کیا آرمی چیف صاحب کو۔
جی بالکل، آپ نے تو سنا ہے پاکستان ہمیشہ سے کشمیریوں کی اور فلسطینیوں کی سفارتی، سیاسی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا اور ہر ظلموں سے تم جو ان کے اوپر ڈھایا جا رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھاتا رہے گا۔ اور سامعین، منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ ملک میں تیز تر ترقی اور خوشحالی کے لیے سیاسی استحکام اور پالیسیوں کا تسلسل پیش کی شرط ہے، اور وہ آج اسلام آباد میں پاکستان سوسائٹی آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کے 33 سالانہ اجلاس اور کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ احسن اقبال نے کہا کہ 60 کی دہائی پاکستان میں ترقی کا سنہری دور قرار دیا جاتا ہے، تاہم یہ ترقی پائیدار نہیں تھی اور اس سے علاقائی اور سماجی عدم مساوات پیدا ہوئی، اور 60 کے عشرے میں ملکی صنعتی ترقی کی راہ پر گامزن ہوا، تاہم پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت اداروں کی قومی تحویل میں لینے کی پالیسی کے باعث ترقی کا عمل رک گیا تھا۔ اور منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا کہ پاکستان 90 کے عشرے کے آغاز میں دانش مندانہ اقتصادی پالیسیاں متعارف کروائی گئی ہیں، لیکن منتخب حکومتوں کو برطرف کیا گیا جس کے باعث ملک کو ان پالیسیوں کا فائدہ نہیں ہو سکا، اور اسی طرح کی پالیسیاں بھارت اور بنگلہ دیش میں بھی متعارف کرائی گئی ہیں اور وہاں نمایاں اقتصادی ترقی بھی ہوئی ہے۔ اور بعد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے احسن اقبال نے کہا کہ شرح تبادلہ میں بعض تبدیلیوں سے پاکستان کی معیشت متاثر نہیں ہوگی، اور انہوں نے کہا کہ برآمدات میں مثبت رجحان ظاہر ہونا شروع ہو گیا ہے اور شرح تبادلہ میں تبدیلی سے برآمدات میں مزید بہتری بھی آئے گی۔ اور سامنے بڑھتے ہیں کچھ بین الاقوامی خبروں کی جانب، اور سب سے اہم خبر امریکہ سے ہے، اور امریکہ میں ڈاگ جونز 25 سال میں الاباما سے پہلے ڈیموکریٹ سینیٹر منتخب ہو گئے ہیں، اور انہوں نے صدر ٹرمپ کی حمایت یافتہ ریپبلکن پارٹی کے امیدوار روائے مور کے خلاف بھرپور مہم چلائی، اور ڈیموکریٹ سینیٹر کی کامیابی ریپبلکنز کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے جن کی سینٹ میں اکثریت 49 کے مقابلے میں 51 رہ گئی ہے۔ اور تزین اختر صاحب، اس حوالے سے میں جانوں گا آپ کی رائے کیا کہتے ہیں۔ آپ اتنا بڑا اپسٹ اسے تصور کیا جا رہا ہے کہ آج تک وہاں پر کبھی ڈیموکریٹس کو شکست نہیں ہوئی تھی الاباما ریاست میں، لیکن اب پہلی دفعہ دیکھا جا رہا ہے 25 سالوں میں کہ روائے مور وہاں پر کامیاب ہوئے ہیں جو کہ ایک ریپبلکن کینڈیڈیٹ تھے، کیا کہتے ہیں؟
جی ہاں، یہ ایک فیصلہ آیا ہے الاباما سے، لیکن ابھی بھی اس میں جو ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی ہے وہ ابھی بھی پر امید ہے، کیونکہ 90% ریزلٹ آئے ہیں اور اس ریاست میں 25 سال میں کوئی جو ہے ڈیموکریٹ منتخب نہیں ہوا تھا، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی مخالف پارٹی کا، تو اس لحاظ سے یقیناً ڈیموکریٹس کے لیے یہ کامیابی ہے۔ جو ریپبلکن یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی کا امیدوار تھا اس پہ کچھ غیر اخلاقی الزامات بھی تھے۔ اب اہم بات یہ ہے کہ سینٹ میں آلریڈی ریپبلکنز کی جو میجارٹی ہے وہ زیادہ نہیں ہے، سادہ اکثریت ہے ان کی، 51-49 کی ریشو ہے وہاں پہ، یعنی 51 ریپبلکنز اور 49 ڈیموکریٹس، تو یہ ایک اور ڈیموکریٹ کے منتخب ہونے سے سینٹ میں مزید جو ہے وہ ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی کیونکہ اکثریت یہ کھو دیں گے، تو اس حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے یہ ایک دھچکا قرار دیا جا رہا ہے۔
صحیح، بالکل، آپ نے تو سنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایک دھچکا قرار دیا جا رہا ہے، اور اتنی جلدی یعنی کہ کچھ ہی عرصے میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اپنی اکثریت جو ہے وہ کھوتے جا رہے ہیں، اپنی مقبولیت کھوتے جا رہے ہیں عوام کے اندر، اور وہاں پر جتنے بھی اس وقت اعداد شمار سامنے آ رہے ہیں، جتنے بھی سروے سامنے آ رہے ہیں، یہ واقعی اس چیز کو سیکنڈ کرتی ہے یہ بات کہ امریکہ نے پہلی دفعہ یہاں پر خاص طور پر ڈیموکریٹس نے ادھر کامیابی حاصل کی ہے پہلی دفعہ، اور فرسٹ ٹائم ہسٹری میں ایسا ہوا ہے کہ ریپبلکنز کو اس کے اندر کافی عرصے بعد شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اور سامنے بٹنے اپنے اگلے موضوع کی جانب، اور اگلا موضوع ہمارا امریکہ کے حوالے سے ہی ہے، اور امریکہ نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کے ساتھ مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں، اور امریکہ کے سیکرٹری آف سٹیٹ ریکس ٹیلرسن نے کہا ہے کہ ابھی کوئی ڈائریکٹ تو نہیں سٹارٹ ہو سکتی کسی بھی قسم کی بات چیت، لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کچھ ایسے ہم نے فیکٹر سامنے رکھے ہیں کہ کچھ نہ کچھ شرائط رکھ کر ہم بات کریں گے پیونگ یانگ سے، اور یہ دیکھیں گے کہ پیونگ یانگ کی ڈیمانڈز کیا ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم دیکھیں گے کہ ان کی ڈیمانڈز ماننے والی ہوئی تو ہی ہم جا کے اس بات چیت کے عمل کو آگے بڑھائیں گے۔ اور ٹیلر سر نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سفارتی طور پر ہم اپنے تعلقات کو سامنے رکھتے ہوئے شمالی کوریا کے ساتھ بات چیت بڑھائیں آگے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بات چیت کا عمل اسی وجہ سے رکا تھا کہ آئی سی بی ایم یعنی انٹر کانٹینینٹل بیلسٹک میزائل کا شمالی کوریا نے کامیاب تجربہ کیا تھا، جس کی وجہ سے پورا امریکہ ان کے نشانے میں آ گیا ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب دیکھتے ہیں ہم ملاقات کریں گے اس کے بعد ہی اصل اس کے نتائج سامنے آئیں گے کہ مذاکرات آگے بڑھ سکتے ہیں یا نہیں بڑھ سکتے۔ اور سامعین اس کے علاوہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ چین کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ہم ہر طرح کی کوششیں جن کے ذریعے تناؤ ختم ہوتا ہے انہیں ویلکم کرتے ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکہ کے خاص طور پر انہوں نے ریکس ٹیلرسن کے حوالے سے بات کی کہ اسے ہم خوشائن قرار دیتے ہیں کہ شمالی کوریا کے ساتھ جس طرح سے بھی وہ مذاکرات شروع کرتے ہیں وہاں پر، اس میں بے شک وہاں پر شرائط ہوں گی یا نہیں ہوں گی یہ بعد میں ڈسکس کیا جائے گا۔ تزین اختر صاحب کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ ان مذاکرات کو؟ امریکہ نے اب فی الحال کہہ دیا ہے کہ ہم
مذاکرات تو ابھی نہیں ہوئے،
نہیں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس بات کو کہ مذاکرات جو، ہاں جی بالکل،
تو یہ خواہش جو ہے یہ امریکہ کی میرا خیال ہے خواہش ہی رہے گی۔
صحیح،
وہ نارتھ کوریا تو وہ تو ان کو آنکھیں دکھا چکا ہے، اب ان کو مطلب چین نہیں آ رہا، یہ امریکہ یہ تصور نہیں کر سکتے کہ ہمیں کوئی چھوٹا ملک جو ہے اس طرح وہ ہمیں نو لفٹ کر کے پرے کر دے گا۔ تو اب یہ بار بار آتے ہیں میڈیا کے اوپر مختلف تجاویز لے کے، اب انہوں نے ایک شرط اپنی جو بڑی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بڑے روب سے ڈالی تھی کہ نیوکلیئر ہتھیار ختم کرے، وہ واپس لے لی ہے، تو اب دیکھتے ہیں نارتھ کوریا اس پہ کیا رد عمل دیتا ہے۔
بے شک آپ نے دوستوں میں اور سامنے آپ کو بتاتے چلیں کہ وفاقی وزیر اویس لغاری اور عابد شیر علی اس وقت اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں، آئیے آپ کو وہاں لیے چلتے ہیں۔
بجلی کیونکہ زیادہ ہے تو ہم آئندہ جتنی بھی بڑھوتی بجلی کی پیداوار میں کریں گے وہ اب کمپیٹیٹو بیڈنگ کے پروسیس کے ذریعے فیصلہ کیا گیا ہے کریں گے۔ سولر یعنی شمسی توانائی، ونڈ یعنی ہوا کے چلنے کی بیسس کے اوپر جو بجلی پیدا ہوتی ہے، بایو میس یعنی تمام وہ ایسی چیزیں جو ایگریکلچر پروڈیوس کے ویسٹ سے بجلی پیدا کرتے ہیں، یعنی جی بگاس کے پلانٹس جو شوگر ملز کے اندر لگائے ہیں وہ، اور سمال ہائیڈل یعنی چھوٹے جو 50 میگا واٹس اور اس سے کم ہائیڈل پاور کے جو پلانٹس ہیں اس کی تمام کی پیداوار جس کے ریٹ اپ فرنٹ جی باقاعدہ جی ٹیرفز تھے، جو مثلا اس وقت 12 روپے کے قریب ہائیڈل سمال ہائیڈل کا اپ فرنٹ جی ٹیرف ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ مہنگا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ کمپنیاں اس کا اوپن مارکیٹ کے اندر آ کے مقابلہ کریں، اور پاکستان کے اندر میاں نواز شریف صاحب کی نون لیگ کی حکومت کا خواب کہ ہم بجلی کو سستے سے سستا کریں گے وہ آپ کے لیے اس خواب کی جو تعبیر ہے اس کو مزید تیزی سے لا کے اور قیمتوں کے اندر کمی کی جائے۔ تو ہم نے آج یہ فیصلہ کل یہ کیا تھا کہ سولر، شمسی، ہوا، ہائیڈل اور اس کے اور جی بایو میس کی اوپن بیڈنگ کے ذریعے یہ کیا جائے گا، جب ہمیں ضرورت ہوگی ان رینیوبل سیکٹرز کے اندر بجلی کی پیداوار بڑھانے کی جو ہمارا سسٹم ایبزارب کرنے کی پوزیشن میں ہوگا، ہم اسی وقت کمپیٹیٹو بیڈنگ کیا کریں گے، اور جو سب سے سستی بجلی دے گا اس کو ہم اپنے سسٹم کے اندر انکلوڈ کریں گے۔ اس میں پرائم منسٹر صاحب اور سی سی او ای کی ایک اور بہت اہم ہدایت تھی جس کو فالو کیا جائے گا کہ ہم صوبوں کے اندر بھی اس بجلی کی پیداوار کو ان کی آبادی اور ان کے اپنے صوبوں کے شیئر کے مطابق اسی جی تناسب سے اس کو سینسٹائز کر کے اور ان صوبوں کے اندر بھی ان چیزوں کا اس چیز کا جی تدارک کیا جائے، اور وہاں بھی یہ پروڈیوس ہونی چاہیے رینیوبل انرجی تمام صوبوں میں، صرف ایک صوبوں کے اندر اس کی کانسنٹریشن نہیں ہونی چاہیے۔ تو الحمدللہ یہ ایک پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک بہت بڑا سٹیپ ہے، یہ سٹیپ آئندہ ہمیشہ پاکستان کے اندر جی نسلوں تک اس کے اثرات ہوں گے۔ ہم یہ طے کرنے کے بجائے کہ قیمت یہ ہے اور آپ اس پہ ہمیں بنا کے دیں، ہم کہیں گے یہ ہم خریدنا چاہتے ہیں، اس پہ سب سے سستا جو بنا کے دے گا وہ ہمیں یہ چیز دے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک شفٹ ہے جس کا اعلان آج ہم آپ کے سامنے میڈیا کے سامنے کرنا چاہتے تھے، اور یہ تمام چیز اس لیے آج قابل عمل ہوئی ہے کیونکہ بجلی کی پیداوار ہماری کھپت سے زیادہ ہے، اور ہمارے پاس یہ جگہ موجود ہے، یہ سپیس موجود ہے کہ ہر دفعہ بجلی کی بھوک کے اندر آئی سی یو یونٹ کے اندر پہنچنے کے بعد ہر قسم کے انرجی مکس کو حاصل کرنا اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے, اس کے بجائے آج ہم پوری ایک جی میچورٹی کے ساتھ اس سیکٹر کو پروفیشنل طریقے سے آگے, کیونکہ بجلی کی پیداوار ہے, آگے لے جانے کی پوزیشن میں ہے. اور یہ ہمارے اس نون لیگ کی حکومت کے پہلے 4.5 سال کی کوششیں ہیں جس کی وجہ سے آج ہم نے نیکسٹ گیئر میں شفٹ ہوئے ہیں. پہلے گیئر میں موو کر رہے تھے, پھر دوسرے میں گئے, آج ہم تیسرے گیئر میں شفٹ کیے ہیں, اور آئندہ آپ انشاءاللہ چند ہفتوں میں دیکھیں گے کہ ہم چوتھے اور پانچویں گیئر کے اندر بھی انشاءاللہ نئی قسم کی پروگرام لانچ کر کے پاکستان کے اس توانائی کے سیکٹر کو دنیا کے سب سے ایڈوانس سیکٹر تک لے کے جانے کی پوزیشن میں ہوں گے. شکریہ.
ایک تو آپ نے کہا کہ 4.5 سال میں بجلی بڑی ہو, سستی کرنے کی کوشش کی ہے. میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ 2013 جون میں 300 یونٹ کا بل تھا 2700 روپے, آج تو 7000 روپے آتا ہے.
سستی سر ریٹ
آفانی ہوگی. جو لوڈ شیڈنگ بات کر رہے ہیں, ہمارے خیال میں پولیٹیکلی مینج یہ چیزیں ہو رہی ہیں, پورے پنجاب میں لوڈ شیڈنگ آپ نے ختم کر دی ہے. کے پی میں آج 12 سے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ.
سر میں نے پہلے دن یہ عرض کی تھی آپ کو کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم ہے. آج میں اس چیز کو 10 گنا زیادہ اونچی آواز سے کہنے کو تیار ہوں, 20 گنا زیادہ اونچی آواز سے کل پھر کہوں گا, 25 گنا زیادہ اونچی آواز سے پرسوں پھر کہوں گا, کیونکہ اس وقت لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی. غلط انفارمیشن ہے. ہم اس چیز کو کمپیوٹر کی اپلیکیشن کے ذریعے اگلے ہفتے لانچ کر رہے ہیں آپ کو. آپ اس وقت بیٹھے ہوئے جس میٹر کا نام اور نمبر فیڈ کریں گے, آپ کو پتا چلے گا کہ جو لوگ کلیم کر رہے ہیں وہ غلط, جو اگر کوئی بات پروپیگنڈا پھیلا رہا ہے تو غلط ہے. وہاں بجلی 24 گھنٹے نہیں جائے گی جہاں بجلی کی چوری ہو رہی ہوگی. 135 ارب کا نقصان اس وقت, 14 روپے کا نقصان اس وقت, 14 کروڑ لوگ خمیازہ بھگت رہے ہیں. میں اس 135 ارب کو 250 ارب روپے کے اوپر لے جا کے 14 کروڑ عوام کے اوپر مزید بوجھ نہیں بڑھانا چاہتے ہم. آج آسان ہے ہمارے لیے پورے پاکستان کے 8600 فیڈرز کو 0 لوڈ شیڈنگ کے اوپر لے کے جانا, لیکن وہ پاکستان کی عوام اس کا نقصان برداشت نہیں کر سکتے. بل کی آپ نے بات فرمائی حضور والا, چودھری صاحب نے ابھی مجھے بتایا, 100% درست بات ہے. جب 2 گھنٹے بجلی جائے گی تو اس کا 300 یونٹ والے کا بل ایک خاص اماؤنٹ ہوگا, جب 24 گھنٹے یا 18 گھنٹے بجلی جائے گی تو اس کا بل کا حجم ضرور بڑھے گا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جب بجلی زیادہ استعمال کریں گے تو اس کا بل بھی زیادہ آئے گا. دوسری میں آپ کو ایک اور عرض کروں کہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. میں اس بات کو آپ کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں کہ کسی صوبائی بنیاد کے اوپر, کسی لسانی بنیاد کے اوپر یا کسی سیاسی بنیاد کے اوپر ہم اس چیز کو قطعاً قابل برداشت نہیں ہے کہ ہم کسی ان تینوں کی بنیادوں کے اوپر کسی کا عوام کا حق چھینے کہ بجلی اس کو دو اور مت دو. یہ آئینی ان کا حق ہے اور اس کا صرف ایک جی ترازو ہے جس کی بنیاد کے اوپر اس کو جی تولا جا رہا ہے, جس فیڈر کا نقصان 10% سے زیادہ ہے وہاں اتنے گھنٹے ہے, جس کا 20 سے زیادہ ہے وہاں اتنے گھنٹے ہے, اور جس کا 10 سے کم ہے وہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہے.
میں ایک سیکنڈ میں اس پہ آپ کو ایڈ کرتا چلوں. ایک سیکنڈ, کوئی تقریباً کے پی کے حوالے سے آپ نے بات کی, 126 فیڈر ایسے ہیں کے پی کے اندر جو مور دین 85% لاسز پہ رن کر رہے ہیں, اور جو جن کے پی کے حوالے سے آپ نے بات کی چکدرا کا گریڈ اسٹیشن کے پی حکومت کی نااہلی کی وجہ سے نہیں بنا، لینڈ ایکوائر کر کے انہوں نے دینی تھی 54 کروڑ روپیہ، 3.5 سال ان کے اکاؤنٹ میں پڑا رہا، اب جو 1.5 سال کا کام ہے ہم وہ 6 مہینے میں کے پی کے لیے کر رہے ہیں، اور جو چکدرا مردان مالاکنڈ سوات یہاں پہ ٹرپنگ ضرور ہو رہی ہے کیونکہ یہاں پہ گرڈ اسٹیشن نہیں ہے، ٹرانسمیشن کا نظام فرسودہ ہے اور کچھ موسم کی خرابی، لیکن یہ کے پی کی حکومت کا معاملہ ہے، انہوں نے 3.5 سال وفاق کے پیسے رکھے، لینڈ ایکوائر کر کے نہیں دی، اب جو کے پی کے اندر ان فیڈرز کے اوپر جہاں پر لوگ بل دے رہے ہیں اگر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو اس کی حکومت کے پی کے ذمہ دار ہے، وفاق اس کی ذمہ دار نہیں ہے، وفاق تو پہلے بھی کے پی کے چیف منسٹر کے جب خواجہ آصف صاحب کے ساتھ ان کی ڈائیلاگ ہوئے تھے 250 فیڈر کے قریب ہم نے کے پی کے جو فیڈر تھے وہاں پہ 0 لوڈ شیڈنگ تھی، پورے پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی، لیکن جو چیف منسٹر کے پی ہیں ان کی خواجہ آصف صاحب کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا جس کی بنیاد پر 250 فیڈرز کو ہم نے لوڈ شیڈنگ فری قرار دے دیا، لیکن جو کے پی میں 126 فیڈر ہیں جہاں پر 85% سے زیادہ لاسز ہیں اور پلس مردان سوات جو میں نے آپ کو ایریا بتائے ہیں چکدرا کے گرڈ اسٹیشن نہ بننے کی وجہ سے اس کی خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت قصوروار ہے، وفاقی حکومت قصوروار نہیں.
سیونٹین پرسینٹ آر او آئے ہے، نہیں یہ ریٹ آف ریٹرن جب تھا اس وقت ہے، تو یہ جو ہم کمپیٹیٹو بڈنگ لے کے آ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ سی پیک کے تحت اس وقت جہاں 17 سینٹس اپ فرنٹ جی ٹیرف تھا وہ آج 5.8 سینٹ یا 6 سینٹ پہ آیا ہوا ہے، اور اس کو بھی ہم مزید کم کر کے کمپیٹیٹو جی بڈنگ پہ لے کے آ رہے ہیں. یہی تو آج کی پریس کانفرنس کا حسن ہے، یہی تو خوبصورتی ہے جو آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ اس کو ذرا جی دیکھ کے پہچانے. آئی پی پیز کے ساتھ جو جی پیمنٹ شیڈولز ہیں ان کے جتنے بھی آؤٹ اسٹینڈنگ اماؤنٹس ہیں اس کو ہم انشاءاللہ بہت جلدی کلیئر جی کرنے کی پوزیشن میں ہوں گی اور کر بھی رہے ہیں، اور ان کے ساتھ بات چیت ہماری ہو رہی ہے. اس کے اندر بجلی کی جی ترسیل کے اندر کوئی کسی قسم کی پرابلم کسی کنزیومر کو انشاءاللہ نہیں آئے گی. اور جہاں تک آئسکو کی آپ نے بات فرمائی تو صرف آئسکو نہیں ہے، آئسکو ہمیں صرف دکھائی دیتی ہے جو ہم یہاں رہتے ہیں، پورے پاکستان کے اندر بہت ساری ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں جنہوں نے اپنے سسٹم کنسٹرینٹس کے اندر پچھلے 2-3 سالوں میں بہت میجر انویسٹمنٹس کی ہیں، اور اس کی وجہ سے بہتری بھی آئی ہے، اور اس کے اوپر ایک مسلسل عمل ہے جو ہوتا رہے گا اور اس کے اندر فردر امپروومنٹ لے کے آئیں گے انشاءاللہ.
اسی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے آپ بجلی چوروں کو پکڑے، ایک فیڈر میں 10% یا 15% لوگ چوری، 80% میں بجلی کھا جاتے ہیں، تو آپ باقیوں کو کیوں اتنی سزا دیتے ہیں؟ آپ اس کو وہاں پہ آپ ٹیکنالوجی کا استعمال کیوں نہیں کرتے کہ بجلی کون چوری کرتی؟
یہ ٹیکنالوجی کا استعمال جی جو بجلی چوری ہوتی ہے اکثر وہ جی کنڈے سے ہوتی ہے، اور کنڈے کا ٹیکنالوجی میں اس وقت کوئی اس قسم کی چیز نہیں ہے جو بتائیں کہ کتنے ہزار جی میٹر کے اوپر کس نے جی کنڈا لگایا ہوا ہے. لیکن ہم لوگوں نے ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے بورڈز کو کہا ہے، نئے بورڈز ابھی ہم نے جی بنائے ہیں، اور ہم نے وہ چوری کے حجم میں کیلکولیٹ نہیں ہوتا، وہ چوری کے حجم میں کیلکولیٹ نہیں ہوتا، وہ آلریڈی ٹیکنیکل لاسز نیپرا الاؤ کر کے اس کو ٹیرف کے اندر انکارپوریٹ کر کے اجازت دی ہوتی ہے بھائی صاحب انہوں نے. جہاں تک یہ چوری کا معاملہ ہے ہمارے ڈسٹریبیوشن کمپنیز اس پہ بھی فوکس کر رہی ہیں کہ ہم کانٹریکٹ کے اوپر دیں. لیکن میں بڑا کلیئر ہوں, ہم نے چاروں صوبائی وزراء اعلی سے ہنگامی طور کے اوپر رابطے کر کے خط لکھے ہیں, میڈیا کے اندر بھی ان خطوں کا ذکر پہلے آ چکا ہے کہ ہمیں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی بہت قریبی پارٹنرشپ کی ضرورت ہے. جو باقی ان فیڈرز جہاں ہائی جی لاسز ہیں ان کو ہمارے ساتھ مل کے کنٹرول کریں, لیکن ہم لوگ ان فیڈرز کو آؤٹ سورس اور ٹھیکے کے اوپر دینے کی بھی سوچ بچار کر رہے ہیں, چاہے وہ ہمارے اپنے امپلائیز ہی لینا چاہیں یا پرائیویٹ سیکٹر والے لینا چاہیں, وہ ہر ڈسٹریبیوشن کمپنی کی اپنا فیصلہ ہے. اب بورڈز ہمارے الحمدللہ ری ویمپ ہو چکے ہیں.
جی سامعین, آپ سن رہے تھے کہ وفاقی وزیر اویس لغاری اور عابد شیر علی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ 10% سے زائد بجلی چوری والے فیڈرز پر لوڈ شیڈنگ ہوگی, اور انہوں نے یہ کہا کہ ہماری حکومتیں آ کر توانائی کے بحران پہ قابو پانے میں کافی اہم اقدامات کیے ہیں. سامعین, ہم بات کر رہے تھے شمالی کوریا کے حوالے سے, اور شمالی کوریا کے رہنما کیم جونگ ان نے کہا ہے کہ ملک کے بین البراعظمی بیلسٹک میزائل تیار کرنے والے سائنسدانوں اور افسروں کو ہم تمغے دے رہے ہیں اور مزید ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری کا عزم اظہار ظاہر کیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ اسٹریٹجک ایٹمی فورس تیار کرنے والے سائنسدانوں کو میڈل دیے جنہوں نے حب الوطنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملک کا دفاعی ایٹمی پروگرام مستحکم کرنے کے لیے لگن اور دل جمی سے کام کیا ہے. اور اس حوالے سے میں جانوں گا آپ کی رائے کہ جو ہوا سانگ ہے 15 جو کہ لاسٹ ٹائم انہوں نے ابھی 29 نومبر کو ایک تجربہ کیا تھا انٹر کانٹینینٹل بیلسٹک میزائل کا, اس کے بعد سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ سارا امریکہ اس کے نشانے پر آ گیا, کافی اہم اسے کامیابی تصور کیا جا رہا ہے ان کی جانب سے, اور تبھی انہوں نے کافی زیادہ میڈلز دیے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟
جی, اس پہ جو ہے نارتھ کوریا پہ ہم بات کرتے رہے ہیں, اور جی یہ بھی ہم اپنے سامعین کو بتا چکے ہیں کہ نارتھ کوریا باز نہیں آئے گا امریکہ کے ڈرانے دھمکانے سے. لیکن بہرحال جو جب ہتھیاروں کی اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو وہ تو ڈیفینیٹلی, اور ایک ہی بات کی جا سکتی ہے کہ یہ بنانے والے کے لیے بھی خطرناک ہے اور جس کے لیے بنا رہا ہے وہ اس کے لیے تو ہے ہی خطرناک. لہذا ہتھیاروں کے اندر جو ہے وہ یہ تیزی اور اس طرح کے تجربات, ان کو کبھی بھی ان کے حق میں کوئی دلیل نہیں لائی جا سکتی اور نہ ہی ان کی حمایت کی جا سکتی ہے. انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے. نارتھ کوریا کو یہ چاہیے کہ اب جب کہ اس نے یہ ڈیولپ کر لیا تو اب یہ سلسلہ روک دے, خود ہی روک دے, اور یہاں پہ امن کے لیے جو مذاکرات ہیں ان کے حوالے سے بات آگے بڑھائے.
بے شک آپ نے جو فرمایا کہ مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھانا چاہیے, امریکہ نے بھی کہا ہے کہ وہ جلد مذاکرات کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے تیار ہے, اور اگر ڈیفینیٹلی دونوں ممالک مذاکرات کی میز پر آ جاتے ہیں, بات چیت کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کر لیتے ہیں, تو ایک بہت بڑی جنگ سے دونوں ممالک بچ سکتے ہیں, بلکہ پورا خطہ بھی محفوظ رہ سکتا ہے. اور سامعین, یہ تھا آج کا عالمی منظرنامہ پروگرام. میں تھا آپ کا میزبان صہیب بن نور. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما تھے سینئر صحافی تزئین اختر صاحب, کوآرڈینیشن کر رہے تھے مظہر جاوید, اسٹوڈیو انجینئر خرم اقبال, پروگرام انچارج جاوید خٹک, اور نگرانی جاوید خان جدون. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.